لا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جند الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في خطاب الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات بھیجے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم گمان بھی نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں. اسی آیت کے ذیل میں چند دن جو آپ کی خدمت میں توفیق من اللہ ہوئی اس میں جو مطالب میری کم علمی میں تھے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. ظاہر انسان قرآن کے باطن کو جس طرح ہے اس طرح سمجھنے کے لیے بہت محنت چاہیے اور قرآن اصل سمجھنے کے لیے نعتِ کے قرآن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے سامتِ قرآن کو تو سامنے والوں نے بہت یاد کیا تھا اور نیزوں پہ بھی اٹھا لیا تھا مگر نعتِ کے قرآن کو بھول گئے اس لیے نہ دنیا میں ہدایت پائی نہ آخرت میں کوئی ان کے لیے کوئی مقام ہے. تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی آیتوں کے مصداق کو ڈھونڈیے کہ کہاں ہے. ہم قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. ہم کہتے بھی ہیں کہ قرآن قیامت تک کا معجزہ ہے ہدایت ہے. قرآن خود چیلنج بھی کر رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو اس ایک جیسے سورے کے لیے کوئی سورہ لے کر آؤ. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر سورہ نہیں لا سکتے تو اتنی آیتیں لے آؤ اور اگر اتنی آیتیں نہیں لا سکتے اس جیسی تو کوئی ایک آیت لے آؤ. تو یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کچھ لا نہیں پایا اور یہی وجہ تھی کہ پر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. نہ ان جیسا کوئی آ پایا نہ اس جیسا کوئی آ پایا. اب یہ ہے کہ ہم نے اگر ہدایت پانی ہے تو ہمارے پاس یہی ایک رستہ ہے اور ہم نے کوشش بھی کی کسی عنوان سے کہ کربلا رائے ہدایت ہے تاکہ کربلا کے ان پہلوؤں پر کربلا کے ان زاویوں پر کربلا کے ان اینگلز پر روشنی ڈالی جائے بیان کیا جائے کہ جو ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جائیں. نہ کہ خدا نخواستہ اس طرح کربلا کو پیش کیا جائے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 61 ہجری میں قوموں کو جگانے کے لیے یہ پیغام دیا اور قربانی دی ہم کہیں سو نہ جائیں. اصل ہدف جاگنا ہے اور جاگتا کب ہے کہ جب اصل پیغام خود بھی سمجھے اور پھر دوسروں تک بھی پہنچا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بہرحال پیغامات قرآن کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تھے اور رہے بھی صحیح. ہمیں اپنے ظرفیت کے حساب سے قرآن سے پیغام لینا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کیونکہ خاص طور پہ جوانوں کے لیے ایک جوانوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ مجلس ماتم مزہ داری اس کے علاوہ ہم اور بھی کام کر سکتے ہیں، کوئی اور طریقے سے بھی کام کیا جا سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. اصل جتنے بھی کام آج ہمارے ذہنوں میں آئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تفکر کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ کمیونٹی بنانی چاہیے، یہ کرنے چاہیے، یہ سب اس عزاداری ہی کی وجہ سے ہے. اگر یہ عزاداری نہیں ہوتی تو یہ فکر اور تفکر ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا تھا. وہ بعض اوقات ذہنوں میں آتا ہے کہ آقا تھوڑا سیکولر ہو جائیں، درس ٹائپ کی مجلسیں ہوں، تھوڑا یہ ہو وہ. خوب ہر چیز اپنی جگہ پر، فرش عزا اپنی جگہ پر، فرش عزا کا تقدس اس کا اپنی جگہ پر ہے، اور اس میں ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ ہمیں کرنے کا حق ہے. عزاداری کریں، ماتم کریں، گریا کریں، شبیہ جو ہے ہمارے علم کی شبیہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تابوت بھی برآمد ہوتے ہیں، اور جھولے کی شبیہ بھی آتی ہیں. اصل ان زیارتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ، آج کل معاشرے میں عجیب عجیب رواج اور سسٹم نکل آیا ہے ان زیارتوں کی وجہ سے، نہیں. اصل ہدف یہی ہے کہ ہم ایک، بعض اوقات دیکھیں انسان ایک عجیب سی مخلوقات ہے کہ وہ احساسات اور محسوسات پر زندہ ہے. بہت ساری چیزیں اسے زندگی میں یاد نہیں آتی، جب کوئی ایک سین دیکھتا ہے تو اس کو بہت کچھ یاد آ جاتا ہے. بعض اوقات انسان بہت ایک گھنٹہ تقریر کرتا رہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اسی تقریر کو اگر وہ کسی طریقے سے اسے ویژولائز کر کر دکھایا جائے تو وہ بہت جلدی سمجھ جاتا ہے. تو اصل ان شبیہ جو برآمد ہوتی ہیں، ان کا اصل ہدف ہمیں وہ چیزیں یاد دلانا ہے کہ ہم وہ یاد کریں، نہ کہ ہم خدا نخواستہ جو معاشرے میں غلط چیزیں بھی بہت ساری ان کے چکر میں رائج ہو گئی ہیں اس کی طرف نہ کریں. بہرحال یہ تو کریم تھے، انہوں نے لوگوں کو رزق کا بہانہ کسی نہ کسی طریقے سے دینا تھا، تو لوگ آج اس طریقے سے رزق لے رہے ہیں بہرحال. لیکن ہمارا اصل ہدف پیام امام حسین ہونا چاہیے. اگر ہم چند دنوں جو بھی ہم رہے یہاں سے اٹھ کر تبدیل نہیں ہوئے، تو پھر ہم کس طرح کہیں گے جب امام ہمیں بلائیں گے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جو امام کی مدد کرنے والا ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر امام کے پاس آتا ہے. تو سب کچھ چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی چھوڑ دیں، اپنے آپ کو تر کر دیں اور پہاڑوں میں نکل جائیں، اور نہ، ایسا نہیں ہے. جیسے ہیں ویسے ہی رہے مگر امام حسین کے ہو جائیں. اور روایت ہے، روایت من اراد اللہ علیہ خیر، کہ پروردگار جب چاہتا ہے کسی کے ساتھ خیر کرنا، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. ہاں جی جانے محترم، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، یہ نعمت الہی ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کسی کو، کس کو نصیب ہے؟ آپ دیکھیں کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا کے اندر، کتنوں کو یہ نعمت نصیب ہے کہ ذکر حسین سننے آتے ہیں؟ کتنوں کو نصیب ہے یہ؟ دنیا کس طرح، یہ مکتب نہیں ہے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. ہم وحدت کا ہمارا نعرہ ہے اور ہم وحدت کی طرف ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، مگر اگر یہ مکتب نہ ہو تو آپ کے سامنے آج اسلام کی مسخ شدہ شکل آپ کے سامنے ہے. مظلوموں کو مارا جا رہا ہے، اپنوں کو مارا جا رہا ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو مارنا انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بیدار کر لینا انسانیت کو بیدار کیا ہے. امام حسین نے انسانیت کو بیدار کیا، اور آج ہم بھی جس کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ہمارا قدم امام حسین کے قدم کے پیچھے نہیں، تو پھر ہم اپنی زندگی میں یا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم، پھر بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں. بہرحال ہماری بوری کوشش رہی کہ جو مطالب آپ کی خدمت ہیں، اگر کسی کی ان دنوں کے اندر دل آزاری ہوئی ہو تو میں بہت معذرت و شرمندہ چاہتا ہوں. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. حسین کے سب عزادار ہیں، سب حسین کے غمخوار ہیں. ہمارا دکھ اور غم اسی لیے ہے کہ وقت کا امام انتظار کر رہا ہے. آج جمعے کا دن تھا، میں اپنے آپ سے کہوں گا میں نے پورے اس دن میں اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کیا. آج ظہور کا متوقع دن تھا اور ظہور نہیں ہوا. علماء بیان کرتے ہیں کہ فطرتاً انسان کی، فطرتاً جو مومن ہے وہ روزے جمعہ عصر کے ٹائم پر اس کا دل بڑا غمگین ہو جاتا ہے. فطرتاً ہے، آپ خود محسوس کریں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیوں، مگر ایک دل جو ہے نا ایک عجیب سا گھٹنے لگتا ہے. کیونکہ اصل ایک وجود جو فطرت کو ضروری ہے وہ غیبت کے اندر ہے، وہ دور ہے ہم سے. یعنی ایک انسان سے جب ایک چیز اس کی ضرورت ہو، اس کی چاہت ہو، اس کی خواہش ہو، اس سے دور کر لی جائے تو خود بخود وجود مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم مرجھائے ہوئے ہیں، وقت کا امام ہم سے دور ہے. ہم پڑھتے ہیں دعا کے اندر، دعائے نطبہ میں پڑھتے ہیں، دعائے عہد کے اندر پڑھتے ہیں، دعائے نطبہ میں پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ اے میرے مولا عزیزن علیہ، کہ میری آنکھ ہر کسی کو تو دیکھتی ہے مگر تجھے کب دیکھے گی میرے مولا؟ دیکھ لیں آپ، ہماری آنکھیں ہر چیز دیکھ رہی ہیں، ہر چیز دیکھتی ہیں، مگر میں کب اپنے مولا کو دیکھوں گا؟ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام کو لبیک کہنا ہے. یہ امام حسین 61 ہجری کا واقعہ، ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس خیالوں میں رکھیں کاش ہم ہوتے، اور ہم تو ہیں نہیں، 61 ہجری بھی نہیں ہے، تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس ہماری ذمہ داری ہے آئیں ماتم کریں گریہ کریں چلے جائیں، ہماری اور کوئی نہیں. عزیزان محترم، عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے معصومین نے جو نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، پیسہ خرچ کر گیا اپنی زندگیوں میں، کیوں؟ تاکہ یہ پیغام آگے تک منتقل ہوتا رہے. قومیں جاگیں، قومیں سو رہی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام خمینی نے جو قیام کیا، کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے، جو کچھ ہے. تو آج بھی اگر قوم بیدار ہونا چاہتی ہے، اصل جو گوہر ہے کربلا کا، اس کو اپنی زندگی میں حاصل کرے، اور وہ عملاً ہے، پریکٹیکل ہے. اگر انسان کا اپنا عمل ذاتی طور پر صحیح نہیں ہو پایا تو پھر کیا فائدہ؟ امام کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کا عمل صحیح نہیں تھا. ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے کہ جو سامنے لوگ تھے آخر کیا وجہ تھی. کہ امام کو جانتے بھی تھے اور سارے کوفی تھے، یہ بھی ذہن میں رکھے، شام لشکر نہیں تھا، شام سے لشکر نہیں آیا تھا، سارے کوفی تھے، سارے کوفہ والے تھے، اور یہ سارے وہی تھے کہ جنہوں نے خط بھی لکھے تھے، اور اگر نہیں لکھے تھے تو کم از کم پتہ تھا کہ خط لکھے جا رہے ہیں. کم سے کم 18 نہیں تو 12,000 خط لکھے گئے، 12,000 خط لکھے گئے. 12,000 میں سے کتنے لوگ آئے کوفہ سے؟ یہ جو امام کافی لوگوں کو تو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، رستے سے روک رہے تھے، کتنے لوگ کوفہ سے آئے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے زمانے کے امام کو پکار رہا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، مگر امام سامنے آ گئے اور آگے نہیں آ پایا؟ وجہ کیا ہے؟ اس پہ سوچیں، کیا عوامل تھے، کیا ریزنز تھے کہ آگے قدم نہیں بڑھ پایا؟ حضرت مسلم اکیلے رہ گئے، ظہر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع ہے، حضرت مسلم کے پیچھے جو نمائندہ امام حسین نے کوفہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ مجھے بلا رہے ہیں، جاؤ دیکھو یہ تمہارے پاس تمہارے پر بیعت کرتے ہیں. مغرب کی نماز تک حضرت مسلم کے پیچھے کوئی نہیں ہے. غریب چھوڑ دیا اس نمائندہ حسین کو، اور آپ کے سامنے ورحال حضرت مسلم کے مصائب نہیں، لیکن جب حضرت مسلم کو ابن زیاد نے بلایا پکڑ کر، وہ کہا کہ اس کو دار الامارا پر بھیجو اور اس کا سر قلم کر دیا جائے، حضرت مسلم گریا کر رہے ہیں. تو برابر والے شخص نے کہا کہ اگر شجاعت نہیں تھی تو ایسا کام کیوں کیا جو تم رو رہے ہو؟ کہا میرا گریا میری جان پر نہیں ہے، میرا گریا اپنے لیے نہیں ہے، ارے میں گریا کر رہا ہوں کہ کوفہ والے بے وفا، کہ مجھے خوف یہ ہے کہ میرا مولا اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے ساتھ کوفہ کی طرف آ رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف نہیں ہے. ہاں جی جانے محترم، یہ الاجل الاجل، میرے مولا ظہور کیجئے، میرے مولا ظہور کیجئے، یہ لیٹر ہیں، یہ نامے ہیں جو ہم لکھ رہے ہیں امام کو. پوری دنیا الاجل الاجل کر رہی ہے آج، ہر نماز کے بعد، ہر دعا کے بعد، اور وہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کہ میں آمادہ ہوں؟ اور اس کو اپنی زندگی پریکٹیکل دیکھیں، یہ مت سوچیں کہ کوئی وقت آئے گا، امتحان ہوگا، آپ پاس ہوں گے، امام بلائیں گے. نہیں، امتحان چل رہا ہے. پروردگار سورۃ توبہ آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے ان سے عمل کیے جائیں، اللہ، اس کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے. ایک عالم کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا، بارش کا پانی کھڑا ہوا تھا، ٹیکسی گزری یا گاڑی گزری، پانی کا چھینٹے میرے لباس پر آئیں، میں نے اس گاڑی والے کو کچھ برا بھلا، عالم بہرحال کیا برا بھلا بولے گا، ایک عام آدمی کسی کو برا بھلا بولتا ہے، لیکن ایک عالم نے بہرحال برا بھلا بول دیا، کچھ چلے گئے گھر، گئے لباس تبدیل کیا، واپس آئے، پہنچے اپنے درس پر، آیت اللہ باودینی رضوان اللہ تعالی علیہ نگاہیں نیچی ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں کتاب پر، سر اٹھائے بغیر کہا اگر اس نے غلطی کی تھی تو تمہیں کس نے کہا تھا اس کو برا کہنے کو؟ اللہ، اس کا رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ قرآن ہے، اس کو پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ قرآن جھوٹ نہیں کہتا، قرآن کسی اور دنیا کی سٹوریاں نہیں لے کر آیا ہوا، قرآن کی جو آیت ہے جو اول سے لے کر قیامت تک صدق کرتی ہے، اللہ اس کا رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے اعمال، صبح شام دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ مومنین کی جماعت جس میں اول آئمہ ہے، پھر اولیاء ہے، پھر اوصیاء ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب کمال دیکھیں، انسان جب عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ میں سے کوئی اٹھنا چاہے تو جب اٹھے گا تو میں دیکھوں گا، لیکن جب اس کی نیت ہوگی کہ میں اٹھ جاؤں تو مجھے نہیں پتا۔ مگر ان کے ہاں ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ان کے ہاں اگر ایسا ہو کہ اٹھنے کے بعد یا عمل کرنے کے بعد دیکھیں تو پھر ان کے دیکھنے میں نقص آ جائے گا، جبکہ وہ ایسے نہیں ہے۔ ابھی ہم ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا، ان دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا ہے الاعمال بالنیات، انسان کا عمل اس کی نیتوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم اگر نیکی کی نیت کرو اور نیکی نہ کر پاؤ مگر پھر بھی تمہیں جزا ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی آپ کے شہر میں، بری دنیا پر دیکھیں، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے، لندن سب سے زیادہ مشہور ہے، پوری دنیا میں کیمرے لگے ہوئے۔ آپ پلاسٹک کی بوٹل ذرا دوسرے کچرے میں ڈال کے دیکھیں، آپ کے گھر آ جائیں گے وہ، کیونکہ باکس بھی انہوں نے الگ بنائے، اتنے ڈیٹیل کیمرے ہیں۔ دنیا کا انسان کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمرے بنا دیتا ہے، بنائے ہوئے ہیں۔ جس نے انسان کو خلق کیا ہو وہ کون سے کیمروں سے دیکھ رہا ہے؟ بھائی پورے وجود کو جانتا ہے، خلق اس نے کیا ہے۔ شریانوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں دوڑ رہا، دھڑکن جو دھڑک رہی ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے، وہ ہمارے ایک ایک۔ اس لیے قرآن میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 160 میں کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں مخفی ہے، چاہے وہ زمین کی تہ میں مخفی ہے، پروردگار روز قیامت اس کو موجود کر دے گا، موجود کر دے گا۔ کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس سے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ارادہ، میری کوئی نیت اس سے چھپی ہوئی ہو؟ ہاں جی جانے محترم، آج میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، برحال آج شب عاشورہ ہے، آج غم کی رات ہے، آج نہ جانے خیموں میں کیا گزر رہی تھی۔ ہم اس کو بیان جتنا بھی چاہیں ہم محسوس نہیں کر سکتے اس چیز کو، لیکن بہرحال ہمیں ان کا ذکر کرنا ہے، ہمیں صرف گریہ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے یہ شب ہمارے صرف گریے کے لیے نہیں گزاری، ان کی یہ شب ہمیں بیدار کرنے کے لیے تھی، بیدار کرنے کے لیے تھی۔ وہ ساری رات جاگتے رہے کہ قومیں جاگ جائیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، کربلا کو صرف ایک اسپیکٹ سے نہ دیکھیں، کربلا کے لیے آج کئی سال ہو گئے، کئی سو سال ہو گئے، قلم تھک نہیں رہے، قلم نہیں تھک رہے، ہر دفعہ ایک نیا موضوع نکلتا ہے۔ میں خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے 10 سال ہو گئے، 11واں عشرہ ہے میرا، 11واں عشرہ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں بولوں کہ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا اتنا مطالعہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، میرا اتنا مطالعہ بھی نہیں ہے کہ فلانی کتاب پڑھی، میں نے فلانی کتاب پڑھی، نہ، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مگر پھر بھی ہر دفعہ ایک نئی چیز باہر آ جاتی ہے۔ اس میں کمال کس کا ہے؟ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ حسین نے 61 ہجری میں ایسا کمال کیا کہ جو بھی ذکر حسین کرے گا خود بھی زندہ رہے گا۔
حسینیت
زندہ آباد،
حسینیت
زندہ آباد،
یزیدیت
مردہ آباد،
کل ایمان نعرہ حیدری،
یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہاں جی جانے محترم، یا علی کہہ کر گھبرایا نہ کریں، یہ علی ہی ہے جو یہاں بھی بچائے گا وہاں بھی بچائے گا۔ تقسیم النار الجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. تو اب آپ کی مرضی ہے کس پارٹی میں جانا ہے, یہ تو جنت لے لے یا جہنم لے لے. تو بات یہ کہ بھیجنا علی نے ہی ہے, تو اس لیے تو مولا کی تلوار بھی نسب دیکھ کے چلتی تھی کہ اگر اس پوری نسل میں کوئی جنت والا ہے تو تلوار کو روک دو. عزیزان محترم, کمال انسانیت ہے, ہمیں تو لوگ بولنے نہیں دیتے کچھ. خرم ولی کے فضائل بولے تو باہر روک لیتی ہے پبلک, مولانا غلو ہو رہا ہے. کس کس کو بچائے بھائی, اپنے آپ کو بچائیں یا لوگوں کو, گھبرائے نہیں, کیسے ہو سکتا ہے. اور علی کے فضائل کی حد کوئی بیان کر بھی کیسے سکتا ہے. بھائی میں آپ کو کوئی چیز بتاؤں, یہ چیز اتنی بڑی ہے, یہ اتنا بڑا اکاؤنٹ ہے, کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہو کہ اس اکاؤنٹ کی لمٹ کتنی ہے. بھائی جس چیز کا انتہا, جس چیز کے لیے رسول خدا خود کہہ گئے علی تمہیں میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, تو اب میں جتنا بھی ذکر کروں گا وہ کم ہے. یہ تو میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں تو علی علی کر رہا ہوں, اور وہ بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے تو علی علی کرتے رہے. ہاں جی جانے تم گھبرایا مت کریں علی علی کہنے سے, نہ کبھی روکا کریں, بچوں کو سکھائیں نعت علی چلتے پھرتے, یہی بچاتی ہے اس معاشرے میں جس میں آپ زندہ ہیں. اگر علی نہ ہو تو آپ تو برباد ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. یقین کریں علی وہ ہے کہ جس نے انبیاء کو بچایا, علی وہ ہے کہ جس نے اصحاب کو بچایا, علی وہ ہے روز قیامت جب لگے گا مقام محشر, جب سارتی امتوں پر میرے رسول گواہی دے گا اس نبی کے لیے اس نبی کے لیے, تو رسول کی امت رسول کے لیے اللہ نے علی کو خلق کیا ہے کہ وہ گواہی دے گا. ہاں جی جانے محترم, یہ علی کو نہ رکھیں ایسا. بہرحال ہم نے بڑی پوری کوشش کی کہ ہر کسی کو راضی رکھے, مگر یہ نہ بولے کہ قبلہ پتہ نہیں کیا بات. نہ عزیزان محترم, نظام ضروری ہے, سسٹم ضروری ہے, اور یہ بھی میرے مولا نے دیا ہے. یہ جتنا بھی سسٹم دنیا میں کامیاب ہو رہا ہے یہ کامیابی کی طرف ہے, یہ بغیر ولایت کے کوئی اور نظام ہو ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے آج آپ کے سامنے کمیونزم تباہ ہو گیا, سوشلزم, مارکسزم, کسی کے پاس انسان کی بقا کے لیے کوئی چیز بچا نہیں ہے. سب نے اپنی پوری کوششیں کر لی مگر کوئی نظام دے نہیں پا رہے. نظام وہی ہے جو آنے والا ہے, اور وہ ولایت کا نظام ہے. یعنی ایک ولی جو کہ ابھی غیبت میں ہے, جس دن وہ آئے گا اس دن کائنات میں عدالت قائم ہو جائے گی.
برائے استقبال امام زمانہ بلند تر صلوات,
اللہم صلی علیہ وسلم. ہاں جی جانے محترم, ہمیں عمل اچھا کرنا ہے, ان کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارا ہمیں مشکل ہے, وہ تو اپنے سب کو بلاتے ہیں, آئیے. کریم خاندان ہے, انہوں نے کسی کو ٹھکرایا نہیں ہے. شیخ بہائی بہت بڑے فقی مجتہد, جنہوں نے حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنسٹرکشن کی, کیونکہ وہ بہت بڑے سول انجینئر بھی تھے, یعنی فقی مجتہد, ایسا حرم بنایا. کیوں میں آپ کو بس ایک جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا کہ یہ آپ کو پتہ چلے کہ گھرانہ کیسا ہے. انہوں نے حرم بنایا, حرم جب بن رہا تھا تو وہ کہیں مسافرت پہ, انہوں نے جس جو بنا رہا تھا مزدور اور جو سارے کام, ان کو ایک تعویذ دیا, کہا جب یہ دروازہ بن رہا ہو حرم کا تو یہ تعویذ لگا دینا حرم کے اندر. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب دروازہ بننے لگا تو اس نے کہا, کوشش کی کہ میں تعویذ, تو وہ سویا رات کو تو اس نے خواب میں دیکھا کہ امام آ کر کہہ رہے ہیں کہ تعویذ مت لگاؤ. اب اٹھا, اس نے بولا کہ شاید پتہ نہیں کیا ہے, لیکن پھر اس کے ساتھ یہ ہوا, دو تین دن مسلسل ہوتا رہا کہ اس کو خواب میں امام آ کر وہ تعویذ لگانے سے روکتے رہے. اس نے کیا کیا کہ بغیر تعویذ کے دروازہ حرم کا بنا دیا. جب بن گیا تو وہ آئے شیخ بھائی, تو انہوں نے پوچھا اس سے, کہا کہ میں نے تعویذ نہیں لگا. تو ناراض ہوئے کہ کیوں تم نے اس تعویذ کو حرم کے دروازے پر نہیں لگایا. کہا میں کیا کرتا, امام خود میرے خواب میں آ کر مجھے روکتے رہے. تو شیخ بھائی بیٹھ گئے اور گریہ کرنے لگے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا یہ میں نے تعویذ ایسا بنایا تھا کہ اس حرم کے اندر صرف حلال زیادہ آئے گا, مگر امام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی حرم آنے سے روک. ہاں عزیزان محترم, کریم خاندان ہے, تو یہ کریم ہے, انہوں نے پورے رستے بلایا ہے لوگوں کو. کسی کو بھیجا نہیں ہے سوائے شام غریباں کے، وہ بھی بھیجا نہیں، وہ بھی کہا کہ دیکھو ان کو مجھ سے مشکل ہے، تم سے کوئی نہیں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، سوائے اس مقام کے کہیں میرے مولا نے نہیں کہا. ایک شخص تھا رستے میں ملا، کہا مولا یہ میرا تیز رفتار گھوڑا ہے لے لیجئے، یہ میری تلوار ہے لے لیجئے. امام نے کہا دیکھو مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے، تم آمادہ ہو، تم ریڈی ہو؟ کہا مولا میں نہیں آ سکتا. ایک اور شخص ہے بصرہ کا رہنے والا ہے، آیا امام کے پاس رستے ملا، عاشورہ سے پہلے کچھ دن، کہا مولا بصرہ چلتے ہیں، وہاں پر تلوار والے بہت ہیں، ہزار ہم جوان لے آئیں گے. امام نے کہا نہیں، میں اپنا ارادہ نہیں بدل سکتا. کہا اچھا مولا مجھے اجازت دیں، میں تھوڑا اپنے گھر کا نان نفقہ کر کر آ جاؤں. ہاں جی جانے محترم، وقت کا امام ساتھ ہے اور اپنا شکم، اپنی گھر کی ذمہ داری زیادہ یاد ہے، عجیب ہے. خیر امام نے کہا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، مگر خیال رکھنا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. خیر یہ گیا، جب یہ گھر پہنچا اس کی زوجہ نے پوچھا کہاں تھے، کہا نواز ہے رسول دشت کربلا کی طرف. تو کہا کہ تم کیوں آ گئے؟ کہا میں تم لوگوں کے لیے. تو ہے میں نے پڑھا کہ اس کی زوجہ نے اس کے چہرے کو نوچ لیا، کہا تمہیں خیال نہیں آیا کہ رسول کی نواسیاں دشت میں اور تمہیں اپنے گھر کی فکر؟ ساری رات گریا کرتا رہا، سجدے کرتا رہا کہ معاف کر دو، بس مجھے آج کی رات گزارنے دو. ہاں عزیزان محترم، دیر ہو گئی، بصرہ پہ پہرے لگ گئے، باہر نہیں جا پایا، کربلا برپا ہو گئی، یعنی کاروان سے چھٹ گیا. زندگی ایسی ہے، زندگی ایسی ہے، کوئی ایک غلطی، کوئی ایک کوتاہی، کسی ایک شخص کا دل دکھا دینا، کسی کو کیا پتا بھائی. نیکی کا کوئی لیول تھوڑی ہے، نیکی نیکی ہے. ایک شخص آپ سے چھوٹی سی چیز مانگنے آتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس کا یہ ایک کام کر دینا آپ کے لیے پتہ نہیں کیا مقام بنا دے آپ کو. تو زندگی میں ایسی ہے، انسان کاروان دیکھیں، جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی اتنا امام زمانہ کے قریب ہوتے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارے جو اعمال ہیں، میں نے پہلے بھی قرآن کی آیت کی، اور اللہ دیکھ رہا ہے، نبی بھی دیکھ رہا ہے، اور سب دیکھتے ہیں، اور نیت سے دیکھتے ہیں، کیا نیت ہے اس شخص کی، اس نیت اس کی شخص کی اپنے لیے ہے، اپنے نفس کے لیے یا اسلام کے لیے، ان کو سب پتا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ جب کوئی انسان غلط کام کرے تو اللہ بھی گواہ ہے، رسول بھی گواہ ہے، اور آئمہ بھی گواہ ہے. اب روزے محشر یہ گواہی دیں گے کہ اس نے کام غلط کیا تھا، یعنی کہاں بچ کے جائیں گے. اور اگر کوئی شخص، کیونکہ آج کی شب شب مغفرت ہے، شب گریہ ہے، شب تلاوت قرآن ہے، اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے، خاص طور پہ جوانوں کے لیے، کہ غلطی ہو جائے تو پریشان مت ہوں، میرا مولا کائنات کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتے ہوئے مایوسی کا اظہار کرتا ہے. اگر کوئی شخص غلطی کر لے اور پھر استغفار کرے تو خدا معاف کر دیتا ہے، روزے محشر کچھ نہیں ہوگا. مگر ان کا کیا کرے کہ رسول کو تو پتہ چل گیا کہ میں نے غلطی کی تھی اور معصومین کو بھی پتہ چل گیا. تو نہیں عزیزان محترم، علماء بیان کرتے ہیں جس طرح خدا معاف کر دے گا اس طرح رسول بھی معاف کر دے گا، معصومین بھی معاف کر دیں گے. یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ کام کہاں جا رہا ہے. بھی کام جا رہا ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے سفر پہ جانا ہو، یہاں سے کسی اور شہر، کسی اور ملک، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سفر جمع کرتے ہیں، سامان لے کر آتے ہیں. اگر پیسے کیش نہیں لے کے جا سکتے تو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں کہ میں وہاں اتنے دن رہوں گا، ایک ہفتہ رہوں گا، ایک مہینہ رہوں گا، اتنے پیسے مجھے ضرورت پڑیں گے. تو جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ ہم فیا خالدون، تم ہمیشہ وہاں رہو گے، ہمیشہ وہاں رہو گے، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے کیا بھیج رہے ہیں وہاں؟ ہر عمل جا رہا ہے، جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد کچھ جنا، عالم برزخ، عالم اس حیات جو دنیا کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے برزخ، برزخ ساتھ ہے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہماری برزخی شکل بدل جاتی ہے، ایک عالم کہتے ہیں کہ میں مولا کائنات کے روزے کو اس نے طالب علم شاگرد تھا دیکھا کہ استاد جب حرم میں جاتے ہیں تو سجدے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی مولا کائنات کی زیارت کر کر باہر نکلتے ہیں تو اپنی ابا کو سر پر اوڑھ کر نکلتے ہیں. کہتے ہیں میں اکثر یہ دیکھتا تھا ہے کیا معاملہ, ایک دن میں سامنے آ گیا. میں نے کہا یہ بتائیے مسئلہ کیا ہے. کہا مجھے چھوڑ دو, مجھے جانے دو. کہا نہیں میں نہیں جانے دوں گا جب تک یہ راز مجھے نہیں بتائیں گے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ نے ابا کو اپنے سر پر کیا ہوتا ہے, چھپ کے نکلتے ہیں. کہا جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں وعدہ. کہتا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں آپ زندہ ہوں, آپ زندہ ہیں میں نہیں بتاؤں گا. کہا کہ جب میں مولا کائنات کی زیارت پہ جاتا ہوں تو مولا مجھ پر لطف کرتے ہیں اور ایسا لطف ہوتا ہے کہ مجھے برزخی شکلیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یعنی اس شخص کی اصل شکل کیسی ہے, اور ہر شخص کی شکل اس کے عمل کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے. لوگ گھبراتے تھے, ہم نے دیکھا ہے آیت اللہ عظمیٰ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, لوگ گھبراتے تھے ان کے سامنے جاتے ہوئے کیونکہ جو عمل کیا ہے وہ ان کو نظر آتا تھا. مگر کیونکہ خدا ستار اور ایوب ہے تو یہ اولیاء خدا بھی ستار اور ایوب ہوا کر, یہ کسی کو کہتے نہیں تھے کہ یہ تم نے کیا کیا. بھائی ڈاکٹر اگر یہ آپ کو کہے کہ کس نے کہا تھا یہ کھانا کھاؤ, کس نے کہا تھا یہ کرو, تو آپ شفا کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ کو اولیاء خدا یہ کہنا شروع کر دے کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہ عمل کرو, نہیں ہم تو آ ہی شفا کے لیے ہیں اور وہ بھی نفس کی شفا. عزیزان محترم یہ اولیاء خدا ہیں, ہماری برزخی شکلیں ہیں, جو ہم سوچتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. دعائے کمیل میں نہیں پڑھتے کہ پروردگار وہ میرے وہ بھی گناہ معاف کر دے کہ جس کے تو نے بدلے میں مجھے کچھ نہیں بھی دینا. یعنی کیا؟ یعنی جب میں برا سوچتا ہوں اور برا نہیں کرتا تو مجھے گناہ تو نہیں ملتا, گناہ تو نہیں ملتا لیکن میری روح کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے, روح کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے. اب کون اس اثر کو پاک کرے گا؟ ہے کوئی دنیا کا کوئی ریزر؟ اللہ مغفر للذنوب التي, پروردگار تو ہی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ہاں جی جانے محترم یہ درس کربلا ہے. دیکھیں جب تک پاک نہیں ہوں گے, جب تک کربلا نہیں پہنچ سکتے. کربلا میں جو بھی آیا پاک آیا ہے, پاک. صرف حر رہ گیا تھا کہ برزخ اور جہنم کے درمیان میں تڑپ رہا تھا, مگر ایک نگاہ لطف امام حسین اس کو آزاد کر دیا. حر واقعاً حر ہو گیا. حر کے نام, حر کے معنی آزادی کے ہیں. حر پہلے آزاد نہیں تھا, حر اپنے نفس میں قید تھا, حر اپنے مقام پر قید تھا, مگر جیسے ہی وقت کے امام کی طرف آیا حر کو ایسا آزاد کیا کہ آج حر لوگوں کو آزاد کروا رہا ہے. بھئی ایسا بنے نا, کمال تو یہی ہے کہ ایسے بن جائے کہ ڈوبتے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر نکالیں اس دنیا کے جہنم سے. ایسے بنے امام حسین نے, ایسے لوگ بنائے ہیں. آج ہم توسل کرتے ہیں ہر ایک شخصیت سے, ایک ہستی سے, کیوں؟ قرآن کیوں کہتا ہے کہ گمان نہ کرو, یعنی گمان یعنی فکر, یعنی کسی ذہن میں تمہارے یہ نہ آئے, کوئی پروبیبلٹی ایک قطرہ بھی نہ ہو کہ یہ مردہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. اور میں حضرت معصومہ کے حرم میں تھا کئی سال پہلے, اور کم میں آپ جانتے ہیں کہ بی بی کا حرم ہے اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ بی بی کی زیارت کرے. بی بی کی زیارت میں عجیب جملے ہیں, جو لوگ نہیں گئے پروردگار دہرا جائے, یہ خاتون صرف اس لیے کمال پر نہیں ہے کہ یہ ولی کی بہن ہے, ولی کی بیٹی ہے, ولی کی پھپھو ہے, نہیں. آیت اللہ تحریر فرماتے ہیں خود اس بی بی کا تقرب خدا کے نزدیک اتنا بلند تھا کہ آج پوری دنیا کا علم کا منبع کم ہو گیا ہے صرف بی بی کی وجہ سے. زیارت کے جملے ہیں, یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ, اے فاطمہ جنت میں شفاعت کیجئے گا. عزیزان محترم بھائی ہم تو سمجھتے ہیں جنت کے لیے شفا, وہ الگ ہے. یہ کون سی شفاعت ہے بی بی جو جنت میں ہوگی؟ ہاں عزیزان محترم جنت میں مقام ہے, مقام ہے جنت میں, اور ان مقاموں میں سب سے افضل مقام یہ ہے کہ انسان ہر روز امام حسین کی زیارت کرے گا. اللہم صلی علی محمد علی ہاں جی جانے محترم کم نہ گئے. میں نے کہا من اراد اللہ, اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کو خیر دینے کی اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کرتا ہے. خدا ارادہ کر رہا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ بولنے والے کہ تم ایسے عزادار ہو, تم ویسے عزادار ہو. کون سا میٹر ہمارے پاس آ گیا ہے, تھرموسٹیٹ جو منہ میں لگاتے ہیں, بدن میں لگاتے ہیں یا گزرتے ہیں تو وہ ٹیمپریچر بتا دیتا ہے کہ یہ محبت کرتا ہے یہ نفرت کرتا ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں عزیزان محترم, ہم کہیں اور جا رہے ہیں, ہم اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کو برا بھلا بول رہے ہیں, خدا کے لیے خوف کھائیں. امام حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا بولتے رہے, امام حسین نے اس لیے قربانی دی تھی کہ اسلام کو بچاؤ, اسلام کو بچاؤ. ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, کسی کو کیا کہیں, اپنے آپ کو دیکھیں خود کیسے ہیں. جو انسان اپنی اصلاح کرتا ہے خود بخود معاشرے کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. کمیونٹی کا مقصد یہی ہے جو آپ کو بلایا, جو بار بار بہرحال وہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ممبر بنے یہ بنے نہ, اس لیے نہیں ہے صرف مجلس نہ, تاکہ آپ ایک کمیونٹی کا حصہ بنے, کمیونٹی خود گرو کرے. کمیونٹی خود کب گرو کرے گی, جب ہر آدمی اپنا رول پلے کرے گا. بھائی ایک آدمی ڈل بیٹھا رہے کچھ نہ کرے تو کیسے موومنٹ ہوگی. آپ سب اپنا رول پلے کریں. کل امام زمانہ کی حکومت انشاءاللہ آئے گی اور آپ کو یہ ایسٹ لندن والوں کو کوئی ذمہ داری امام زمانہ دیں گے, آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں. آپ نے کبھی سوچا, کبھی ذہن کے کسی ایک جگہ پر آئی یہ بات؟ نہیں. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ہم کبھی سوچتے نہیں ایسا. ان کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم ہمارے ذہن میں رہے کہ امام نے آنا تھا لیکن پتہ نہیں کب آئیں گے, یا ہم مر جائیں گے تب آئیں گے. نہیں عزیزان محترم, قبر سے اٹھایا جائے گا. دعائے عہد پڑھتے ہیں کہ پروردگار مر جائے قبر سے اٹھا مجھے وقت کے امام کے لیے. 40 دن فجر کی نماز کے بعد جو اس دعا کو پڑھے اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا وقت کے امام کے لیے. ہم نے کیا سوچا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں کی اسٹرینتھ ہوئی ہے اتنی کہ ہم اپنے زمانے کو پھاڑتے چیرتے ہوئے آگے کا سوچیں؟ مگر کیا ہم انسان اشرف المخلوقات نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کر ہی نہیں رہے. سوچیں کہ جب امام آئیں گے تو میں کیا کروں گا, سوچیں اس پہ. 6 مہینے لگا دیں سوچنے پر, سوچیں اور لسٹ بنائیں. میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. اب اس لسٹ میں دیکھیں کہ کون سی چیز اس ٹائم سوسائٹی کی زیادہ ضرورت ہے, ان کو کرنا شروع کر دیں, کرنا شروع کر دیں, خود بخود امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. میں نے آپ کی خدمت میں, مجھے یاد نہیں پڑتا, ایک تو ظاہر ہے گفتگو اتنی جگہوں پہ ہوتی رہتی ہے, بعض اوقات رات کو کوئی بات کرو تو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ مجلس میں کی تھی کہ رات کو کی تھی, کیونکہ ظاہر ہے بہرحال ذکر ہر وقت حسین کا, تکرار بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پچھلے جمعے کہ ایک شخص ہے, یہ جو ایک جگہ کا رہنے والا ہے اور اس کے پاس 2 لوگ آتے ہیں, اور 2 لوگ آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کافور اور سدر چاہیے, کیونکہ اس کی ہربل کی شاپ ہے, گیائی کی شاپ ہے. وہ کافور سدر کیا ہوتے ہیں؟ بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو 3 غسل دیے جاتے ہیں, ایک کافور سے دیا جاتا ہے, ایک سدر سے یعنی جو بیر ہوتا ہے اس کا جو پاؤڈر, اور ایک صاف پانی سے. 3 غسل دینے ہوتے ہیں. اب وہ کافور اور سدر اس ہربل شاپ سے لینے آئے, جب دکان والے نے دیکھا کہ یہ دونوں اس ایریے کے نہیں لگتے, ان کا اخلاق, ان کی گفتگو بالکل تبدیل تھی, تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ آپ کو اس سے کیا, آپ ہمیں کافور سدر دیتے. کہتا ہے نہیں, آپ یہاں کے نہیں ہیں, مجھے بتائیں. پڑ گیا, ان کے پاؤں پڑ گیا, پیچھے پڑ گیا. بہرحال تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو ہم وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے ایک شخص دوست کا انتقال ہو گیا ہے, امام نے تمہاری دکان پہ بھیجا ہے. اب جب اس نے یہ سنا تو اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی. اب یہ گریا کرنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے وقت کے امام کے پاس لے جاؤ. پڑ گیا پاؤں کا, نہیں ہمیں اتنی اجازت نہیں ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. ہاں جی, یہ جس کتاب سے میں نے پڑھا تھا, 15 شعبان کی رات تھی, میں ٹی وی کا پروگرام کر رہا تھا کنٹرول میں روم میں, میں نے ایسے ہی پلٹایا تھا اس کو اور یہ واقعہ آیا. مجھے بھی ایک پیغام دے رہا تھا امام. ہم سب کو پیغام ہے. وہ شخص پیچھے پڑ گیا, اس نے ہاتھ جوڑے, گریا کیا, تو اس نے کہا ایک شرط, شرط یہ کہ ہم تمہیں لے تو جائیں گے مگر اگر امام نے منع کر دیا تو ملا نہیں سکتے. اس نے کہا ٹھیک ہے لے چلیں. اس نے کافور سدر اٹھائے, چلنا شروع کرا. چلتے چلتے گئے, آگے پہنچے تو پانی آ گیا, دریا تھا. اب لوگ گھبرائیں گے کہ آغا ایسی باتیں کرتے ہیں, کیا کرے, آغا سمجھے نہیں امام کو. آپ لوگ تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں, آپ پر نازل ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح, ارے ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں. اور ملائکہ کہاں سے نازل ہوتے ہیں, کس جگہ پر نازل ہوتے ہیں, تصور کریں آپ. شب قدر کو سب کچھ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. وہ دو شخص پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. یہ گھبرایا کہ میں پانی پہ کیسے چلوں. کہا بسم اللہ پڑھو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو, چلنا شروع کر دو. اس نے ویسے ہی کیا, دیکھا یہ پانی کے اوپر چل رہا ہے. چلتے چلتے, اب پانی کے اوپر چلنا کوئی اتنا کمال نہیں ہے, پریشان مت ہوجیے گا. چونٹیاں بھی پانی پہ چلتی ہیں, گھبرائے نہیں. چونٹیاں بھی پانی, پروردگار نے بنایا ہے انسان کو, صلاحیت دی ہے, انسان کر سکتا ہے بہت کچھ. پانی پہ چلنا شروع ہو گئے. چلتے چلتے درمیان میں پانی کے پہنچے, بارش شروع ہوئی. بارش شروع, اس کے کپڑے گیلے ہوئے. جیسے اس کے کپڑے گیلے ہوئے, اس کو خیال آیا, اس نے اپنی دکان کی چھت پر صابن سوکھنے کو رکھے ہوئے تھے. جیسے یہ خیال آیا یہ پانی میں ڈوب گیا, ہاتھ پاؤں مارنے لگا, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ان دونوں میں سے ایک شخص نے مڑ کر اس کو دیکھا, کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم جا کہاں رہے ہو اور تمہارا دھیان کہاں ہے, جا کہاں رہے ہو تم, کس سے ملنے جا رہے ہو. اس کو میں کیا کروں, کہا دوبارہ یہی کرو, بسم اللہ پڑھو, اللہ کو اس کے آخری حجت کا واسطہ دو. اٹھا کھڑا ہوا, پھر چلتے چلتے کنارے پر ایک جگہ رکا, دیکھا کچھ فاصلے پر ایک خیمہ لگا ہے سبز رنگ کا. انہوں نے روک دیا اس کو, یہیں رکو, اب اندر جا رہے ہیں, اگر اجازت ملی تو تمہیں لے جائیں گے. اب یہ خود کہتا ہے, عجیب جملے ہیں عزیزان محترم, بہت آسان ہے, اللہ جل اللہ جل, بہت آسان ہے. لوگ نہیں پہنچ پائے, حل من ناصر, ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا, کوئی کوئی نہیں آیا. جی اندر گئے خیمے سے, اس نے سنا کہ آواز آئی, کہا کہ مولا ہم نہیں چاہتے تھے مگر اس نے بہت اصرار کیا, ہم اسے لے آئے ہیں, کیا کریں. مولا نے غضب کی آواز میں کہا, جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. اس کا کام صابن تھا, میرا کام مولانا, کتابیں, درس, مجلسیں, مدرسے, میرا صابن یہ ہے. ہر شخص کا صابن الگ ہے, کسی کا کیا بزنس ہے, کسی کا کیا کام ہے. یہی ہوگا, روایتوں میں ہے کہ جب امام آئیں گے تو لوگ کیا بولیں گے, مولا مولا ہم پہنچتے ہیں, ہم یہ ذرا کام کر لیں, یہ کام کر لیں. ہاں جی جانے محترم, سخت ہے یہ بہت. یہ کربلا ہمیں اس لیے جگانے آتی ہے, سلانے نہیں آتی. جاگیے, آج کی شب جاگنے کی رات ہے, گریا کی رات ہے. دیکھیں آج کی شب میں کیا کمال کیا کہ سلام آج پوری کائنات دے رہی ہے ان کو. ہاں جی جانو, بس میں آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. کیا کہا, آج کی شب کتنی سخت شب ہے. وہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, اپنے آپ سے, آج کی شب کوشش کریں اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہ لے کر آئیں, سلام نہ کریں کسی کو آج اور کل کے دن. اگر کوئی کر لے تو پھر واجب ہے جواب دینا, لیکن خود سلام نہ کرے. آج کی رات کے اعمال بھی ہیں, قرآن کی تلاوت ہے, زیارت امام حسین ہے, کچھ نمازیں بھی ہیں. جتنا ہو سکے بیٹھے ہوں, جمع ہو کر صرف ذکر حسین کریں, ماتم کریں, عزاداری کریں, گریا کریں. آج اہل بیت کی بیویاں گریا کرتی رہیں. ہر ماں اپنے بیٹے کو خیمے میں دیکھ کے رو رہی ہے. ہاں عزیزان محترم, کیوں؟ کیونکہ آج آخری رات ہے بہت سارے بچوں کی خیموں کے اندر, آخری رات ہے. کیونکہ کل یہ بچے پھر خیموں میں نہیں ہوں گے, ہاں عزیزان محترم، امام نے سب کو بلایا، سب کو کہا کہ دیکھو چلے جاؤ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں مقام بھی دکھاتا ہوں، چلے جاؤ، ان کو مجھ سے مسئلہ ہے، تم سے نہیں ہے مسئلہ، چلے جاؤ یہاں سے۔ پورے مجمع میں سے کوئی نہ اٹھا، اس خاموشی کو عباس نے توڑا۔ عباس کڑے ہوئے کہا، مولا آپ کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے؟ ہاں جی جانے محترم، عباس زندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا حسین کے بعد، رہ ہی نہیں سکتا تھا، یہی وجہ تھی کہ سب عباس حسین سے پہلے گیا۔ اصل عباس بنا ہی نہیں تھا ایسا کہ اپنے حسین کو چھوڑ دے۔ ہاں عزیزان محترم، شب عاشورہ ہے، میں بہت تیزی سے آگے گزرتا ہوں، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ عباس پہرے دار ہے، دیکھا کہ کوئی آواز آ رہی ہے کہیں سے، بڑے دیکھا کون ہے اندھیرے کے اندر، تو کہا عباس کوئی اور نہیں، میں تیرا مولا حسین ہوں۔ کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا عباس کل اسی ریگستان میں ہمارے بچے دوڑ رہے ہوں گے، تمہیں ریگستان سے یہ کانٹوں والے پودے چن رہا ہوں کہ کہیں پاؤں میں نہ لگے۔ آئے میرے مولا، ارے آپ تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بچوں کے پاؤں میں کانٹے لگے، ارے کس طرح اس بچے کو تیر کو برداشت کیا ہوگا؟ ہاں عزیزان محترم، ہر ماں بڑی حسرت سے اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے، کوئی جوان ہے جانتی ہے شہید ہو جائے گا، کوئی کم ہے جانتی ہے ہائے میں قربان جاؤں اس ماں پر کہ جس کا بچہ 6 ماہ کا تھا، ارے اس کے دل میں بھی تو حسرت ہوگی کہ کاش میرا بیٹا بڑا ہوتا تو میں قربانی کو دیتی، ہاں میں ہاتھ جوڑ کر رکھوں گا، بی بی ارے جو آپ کے بچے نے قربانی دی قیامت تک کوئی نہ دے پایا، قیامت تک کوئی نہ دے پایا۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا کے مصائب دن کے اپنی جگہ پر سب چلے گئے، اب میرا مولا اکیلا ہے، خاک میں لپٹا ہوا، کہیں کہیں خون لگا ہوا، کیونکہ لاشیں اٹھائے ہیں نا، لاشیں اٹھائے ہیں، تیر کھائے ہیں۔ ایسے میں میرے مولا خیمہ سے باہر نکل کر کہلا ہے، ارے ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ عزیزان مقتل میں لکھا ہے کہ 3 دفعہ مولا نے استخاذہ بلند کیا، ہر دفعہ خالی نہیں گیا، کبھی خواتین نے جواب دیا، کہیں میرے مولا سجاد باہر آ گیا، کہا زینب ارے یہ بیمار ہے اس کو سنبھالیے۔ جب آخری دفعہ استخاذہ بلند کیا تو خیموں میں کوہرام مچا، کہا کیا ہوا؟ کہا مولا علی اصغر جھولے سے گر گئے، شاید کہا ہوگا، ارے باپ بیٹا ہے حسین کا، کہا ہوگا ارے بابا ہم ہیں نا، ہم جب تک ہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، بچے کو اٹھایا، میں بہت تیزی سے آگے جاتا ہوں، بچے کو اٹھایا، اپنی ابا میں رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک بلندی پر پہنچ گئے، کہا لوگوں سے، ارے تمہیں اگر مجھ پر رحم نہیں آتا، ارے اس بچے پر تو رحم کرو، ارے جیسے ہی اس فوجی اسکیا نے اس بچے کو دیکھا جو پیاس کی شدت سے ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، تڑپ رہا تھا، اب فوج نے چہرے چھپائے اور گریا شروع کیا، عمر ابن سعد نے کہا اگر امام حسین کی زبان کو خاموش نہ کیا تو فوج میں بغاوت ہو جائے گی، کہا حرملا ارے آؤ امام کو خاموش کراؤ، ارے کیسی خاموشی، ارے آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسلحہ اس کے قد کے برابر کا ہوتا ہے، ارے میں قربان جاؤں، ارے یہ 6 ماہ کا نازک پھول، وہ 3 بل کا برچی والا تیر ایسا چلا کہ اس نے علی اصغر کی پیاس کو قیامت تک بجھا دیا، اب علی اصغر کا خون ہے، میرے مولا اس کو بے نہ چاہتے ہیں، نہ زمین قبول کرتی ہے نہ عرش قبول کرتا ہے، حسین نے اس خون کو چہرے پر لگایا، لے چلے بچے کو خیموں کی طرف، ارے سکینہ سمجھی